ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس عزیزی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماہ شعبان المعظم کی آمد ہو چکی ہے، اس پر مسرت اور بابرکت مہینے کی آمد کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مصر کے صدارتی الیکشن اور مصری عوام کے انقلاب کو سبوتاج کرنے کی سازش۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مصر کا صدارتی الیکشن اور مصری عوام کے انقلاب کو سبوتاج کرنے کی کوشش۔ آپ کو یقیناً اس بات کا علم اور اطلاع اور خبر ہے کہ 16 و 17 جون کو مصر کے دوسرے مرحلے کے صدارتی انتخابات ہوئے، اور جو غیر رسمی نتائج اعلان اب تک ہوئے ہیں ان کے مطابق اخوان المسلمین کی سیاسی شاخ یعنی انصاف اور آزادی پارٹی کے امیدوار محمد مرسی کامیاب قرار پا چکے ہیں۔ لیکن مصر کا سپریم الیکشن کمیشن، جس سے بدھ کو نتائج کا اعلان کرنے والا تھا، اس نے پہلے یہ کہہ کر کہ ابھی حتمی نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے ہیں، ہم جمعرات کو اعلان کریں گے، اور اب اس نے اعلان کیا ہے کہ حتمی نتائج کا اعلان یا سرکاری نتائج کا اعلان جمعے کو ہوگا۔ اور الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ محمد مرسی اور احمد شفیق دونوں کی طرف سے شکایتیں موصول ہوئیں، اس لیے ان شکایتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے طرف سے نتائج کے اعلان کو بار بار مؤخر کیے جانے کے پیش نظر مصری عوام میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے، اور انہوں نے قاہرہ میں تحریر اسکوائر پر ملین مارچ کرا اور وہاں پر دھرنا دے رکھا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک نتیجے کا اعلان نہیں ہو جاتا، اور اس وقت تک جب تک کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہو جاتا کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے یا دھاندلی کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، ہم دھرنے پر بیٹھے رہیں گے اور اپنا اجتماع یہاں پر جاری رکھیں گے۔ اور یہی نہیں، مصر کے عوام قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر فوجی کونسل کے ذریعے جو فیصلے کیے گئے ہیں، پارلیمان کو تحویل کیا جانا اور پارلیمان کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینا، اور اس کے علاوہ نیشنل ڈیفنس کونسل کی تشکیل، ان سارے معاملات کو لے کر مصری عوام شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمراں فوجی کونسل ایک طرح سے ان کے انقلاب کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور انقلاب کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور مصری عوام فوجی کونسل کے اس طرح کے اقدامات کو کودتا یا بغاوت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ آخر مصر کے آنے والے ایام، ہفتے یا یوں کہا جائے کہ گھنٹے کتنے اہم ہوں گے اور اپنے دامن میں کتنی تبدیلیاں لے کر آئیں گے، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں، اور ہم نے اس کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر جعفر عزیز خان صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔ جعفر عزیز خان صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک نتیجے کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، جبکہ بدھ کو اس کا اعلان ہونے والا تھا۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھا کہ جو رولنگ ملٹری جنتا ہے، سپریم کونسل سکاف، وہ ریزلٹس کو جو ہے وہ تاخیر جو مسلسل جو ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ عام لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ملٹری کونسل جو ہے وہ مبارک رجیم کے جو ریمیننٹس ہیں اور اس کے باقی ماندہ افراد ہیں، ان کو دوبارہ جو ہے وہ بر اقتدار لانا چاہتی ہے۔ تو اس میں سے جو ایک پرائم اگزامپل ہے، اہم ہے، وہ حسنی مبارک کے فارمر پریمیئر جو ہے وہ شفیق ہے، کہ کیا اس الیکشن کو جو ہے اس کے حق میں یا اس کے لیے جو ہے اس کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے یا دھاندلی کی جا رہی ہے یا اس پہ جو ہے فراڈ کے جو ہے وہ چانسز ہے۔ تو بیسیکلی عام لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ تاثر جو ہے اس کی بنیاد کافی حد تک ٹھیک بھی ہے، چونکہ نتائج انتخابات کے رن آف سے پہلے جو ہے वो हमने देखा कि मिलिट्री काउंसिल ने इलेक्टेड पार्लियामेंट को जो है उसको डिसॉल्व कर दिया, जिसमें जो है अक्सरियत मुस्लिम ब्रदरहुड की जस्टिस पार्टी की थी। तो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है मिस्र की, और फिर से जो आर्म्ड सुप्रीम काउंसिल है मिलिट्री फोर्सेस की, उसने फॉर्मली तौर पर जो है उसके फैसले को ओके कर दिया। तो ये जो है अभी तक जो इजिप्ट का इलेक्टोरल सिस्टम, इजिप्ट का जो है वो गवर्नमेंटल सिस्टम, इजिप्ट की जो जुडिशरी जो है, जितने भी आप समझे कि वो विंग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के,
जी
वो मिलिट्री के ज़ेर नफूज और इन्फ्लुएंस में है। तो जहरी सी बात है कि मिलिट्री जो है वो पिछले सालों में जो है, डेकेड्स में, अशरों में, दहों में, वो एक तो ये है कि हुस्नी मुबारक के साथ रही है, और दूसरा ये है कि वो प्रो इसराइली और प्रो
जी बहुत
यूएस है।
शुक्रिया।
ये प्रो यूएस और इसराइली जो है, ये भी जो है आवाम के एक कंसर्न्स है। जी
जी चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त मुमताज़ दानिश सीनियर तर्जनगार डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? बज़ाहिर हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही, चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर तर्ज़ निगार जनाब सफदर रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम।
सफदर रज़ा साहब, दूसरे मरहले के सदारती इंतखाबात यानी मिस्र के तनाज़ुर में बात हो रही है। पोलिंग से ठीक 48 घंटे कबल हुक्मरान फौजी कौंसल ने अवाम की नौ मुंतखब पार्लियामेंट को तहलील कर दिया और बहुत सारे अख्तियार अपने पास ले लिए, और अब जबकि इस बात के वाज़े इशारे मिल चुके हैं कि मोहम्मद मुरसी जो कि अख़वान अल-मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं और जिनकी इनकलाबी तंजीमों, ग्रोहों और इनकलाबियों ने हमायत की है, वो जीत चुके हैं, लेकिन बुध का ऐलान अब तक टलता जा रहा है, कहा जा रहा है कि आइंदा 2-1 दिन में होगा और जुमे को होगा। तो ये जो सारे खेल हो रहे हैं, सदारती इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट को तहलील कर दिया जाना, पार्लियामेंट के अख्तियार को अपने हाथ में ले लेना फौजी काउंसिल की तरफ से, और अब इंतखाबात के नतायज के ऐलान को डिले किया जाना, किस बात का पता देते हैं आपके ख्याल में?
मैं ये समझता हूँ कि मिस्र एक ऐसा मुल्क है, बल्कि मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए, एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है जिसमें आज तक कोई गैर फौजी सदर रहा ही नहीं, जिसमें आज तक फौज के अलावा किसी की हुकूमत रही ही नहीं। देखिए कि उन्होंने दूसरी आलमी जंग के बाद, जब शाह फारूक का तख्ता उल्टा और उसको जलावतन किया, तो उसके बाद जनरल नजीब इक्तदार में आए, और जनरल नजीब ने शाह फारूक की करप्शन के और उन सब चीज़ों के बावजूद, जबकि शाह फारूक उनके कब्ज़े में था, उस पर अदालती मुकदमा चलाने की बजाय अपने इक्तदार को मुस्तहकम और मुस्तकबिल के लिए उन्होंने शाह फारूक को जलावतन कर दिया, और बड़े बाइज्जत तरीके पर उन्होंने शाह फारूक को भेजा। उसके बाद नासिर ने नजीब की छुट्टी करा दी, और नासिर जब मारा गया तो उसके बाद जनरल सादात आए, और सादात जब मारा गया तो जनरल, आप जानते हैं कि हुस्नी मुबारक आए, और हुस्नी मुबारक के जाने के बाद एक ताकत का पूरा तवाज़ुन इस इनकलाब के नतीजे में जो पिछले साल आया, वो ताकत का पूरा तवाज़ुन सिविलियंस के हक में जाना था। और अगर अहमद शफीक या मुरसी में से, अगर मुरसी कल सदरे मिस्र हो जाते हैं, तो वो फौज के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में नहीं होंगे बनिस्बत अहमद शफीक के, जो कि फौज के साथ काम करने का तवील तजर्बा रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मिस्र का इनकलाब इस्तेमार के मकासद के अलरगम हाईजैक हो चुका है, और फौज जो कि वहाँ के बिला शिरकत गैरे उस मुल्क की आज़ादी के बाद से अब तक वहाँ पर काबिज़ रही, और जो कि वो इनकलाब, उसको अक्टूबर का इनकलाब कहते थे, जिसमें शाह फारूक का तख्ता उल्टा गया था, वो आज तक बहुत ज़्यादा नफूज रखते हैं। और सिर्फ फौज ही नहीं, जैसे कि मेरे तेहरान में बैठे हुए खान साहब ने, मुबस्सिर ने ये बात की थी कि वहाँ की जुडिशरी भी, जुडिशरी और दूसरे ऑर्गन्स में भी बेशुमार गहरा नफूज है, फौज के असर बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है मिस्र के अवाम की कि उन आज तक उस मुल्क में कभी भी हकीकी जमहूरियत नहीं रही, और अमरीकी और इसराइली मंशा के मुताबिक वहाँ की फौज معاملات کو چلا رہی ہے. میں اس بات کو تھوڑا سا اور تجزیے کو بہتر کرنے کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, پوری دنیا میں امریکی مفادات پینٹاگون کے ذریعے جہاں پر چلتے ہیں, چاہے وہ انڈونیشیا ہو, چاہے وہ فلپینز ہو, چاہے وہ پاکستان ہو یا چاہے وہ مصر ہو, یہاں کے پینٹاگون وہاں فوج کو اثر و نصوب رکھتا ہے اور ملک کے عوام کی آواز کی بجائے جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹ کے چند چہرے وہاں پر سزا دیے جاتے ہیں اور وہاں پر عملی طور پر فوج کی حکومت ہوتی ہے جس میں مصر بھی شامل تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کی وہاں پر اس انقلاب کے بعد جو اقتدار پر گرپ کمزور ہوئی تھی, جیسے کہ آپ نے خود اشارہ کیا, انہوں نے الیکٹڈ پارلیمنٹ کو ختم کر دیا, انہوں نے صدر کے انتخاب کے لیے کینڈیڈیٹس کا انتخاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا, قانون بنا تھا کہ ہم پچھلی حکومت کے ریمیننٹس کو, پچھلی حکومت کے رہنے والے لوگوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیں گے, لیکن اسٹریٹجیکلی انہوں نے احمد شفیق جیسے مضبوط امیدوار کو لایا اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ مصر کے عوام اس کو بھاری اکثریت سے ریجیکٹ کر دیں گے, لیکن کسی نہ کسی طریقے پر وہ آ گیا. اور اب جب کہ صدر کا انتخاب کا اعلان انہوں نے کرنا ہے تو مختلف ہیل و بہانے سے اگلے صدر کے انتخاب کے نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مصر کی فوج اپنے اقتدار پر ڈھیلی ہوئی تھی گرفت کو امریکہ اور مغربی طاقتوں کی مدد سے مضبوط کر رہی ہے اور مصر کے عوام اور جمہوریت کی آواز کو آہستہ آہستہ دبایا جاتا رہا ہے. لیکن اس میں مزہ یہ ہے کہ ہم گفتگو میں عرض کریں گے کہ مغرب کی خاموشی کس انداز میں فوج کی ٹیکٹیکل سپورٹ کا باعث بن رہی ہے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ممتاز دانشور اور سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر ظفر علی اسلام خان صاحب. خان صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب آپ مصر کے عوام کو بہت ہی قریب سے جانتے ہیں, آپ کا تعلق گہرا تعلق رہا ہے مصر سے. آپ دیکھیں کہ انقلاب کے بعد یا کے بعد دیگر مسلسل انقلابات آ رہے ہیں, یا یوں کہا جائے کہ مصری عوام گزشتہ 1.5 سال سے مسلسل انقلاب کر رہے ہیں. ابھی جب فوج نے پارلیمنٹ کو تحلیل کیا تو جس وسیع پیمانے پر مصری عوام سڑکوں پر نکل کر آئے ہیں اور جس طرح سے وہ قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر اجتماع کیے ہوئے ہیں اور اپنے عزم کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی قیمت پر اپنے انقلاب کو ہائی جیک نہیں ہونے دیں گے, تو یہ جو ہیلے بہانے ہو رہے ہیں, کبھی منتخب پارلیمنٹ کو تحلیل کیا جا رہا ہے, کبھی صدارتی الیکشن کے نتائج کو مؤخر کیا جا رہا ہے, تو کیا یہ سارے ہیلے ان کے انقلابی امنگوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکیں گے؟ یا یوں کہا جائے کہ جیسا کہ ابھی صدر رضا صاحب فرما رہے تھے کہ فوجی کونسل اقتدار پہ اپنی گرفت کو مضبوط کر رہی ہے.
دیکھیے میرا تجزیہ یہ ہے کہ نظام مبارک نظام کے جو لوگ تھے اور فوج کے جو لوگ ہیں وہ پوری طرح سے انقلاب کو ناکام کر چکے ہیں. اس وقت انہوں نے وہی صورتحال پیدا کر دی ہے جو کہ پہلے تھی. آج انہوں نے نہ صرف پارلیمنٹ کو ختم کر دیا ہے جو کہ الیکٹڈ پارلیمنٹ تھی اور ان کو ختم کرنے کا کوئی بھی حق نہیں تھا, اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے مصر میں ایک خلا کی ایک بہت ہی شدید بحران ہے جس میں کہ کوئی دستور نہیں ہے, نہیں کوئی آئین نہیں ہے, اور جو صدر آئے گا چاہے وہ محمد مرسی آئیں چاہے وہ احمد شفیق آئیں وہ ایک خلا کے اندر ہوں گے, اس لیے کہ ان کے اختیارات معلوم نہیں ہے, کوئی قانون معلوم نہیں ہے, کوئی دستور معلوم نہیں ہے, اور اسی خلا کو دیکھتے ہوئے جو وہاں پر فوجی کونسل ہے اس نے اپنے آپ کو ایک اعلیٰ تر صدر اور ایک اعلیٰ تر سلطہ کے طور سے, ایک اعلیٰ تر اتھارٹی کے طور سے وہاں پر باقاعدہ متمکن کر لیا ہے. تو اب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال تقریباً 1.5 سال پہلے مصر میں تھی, یعنی 25 جنوری کو تھی, آج دوبارہ وہاں پہنچ گئے ہیں. لیکن اس میں خوشائند بات یہ ہے کہ مصر کی عوام زندہ ہے, مصر کی عوام باقاعدہ جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہے, اور پھر لوگ تحریر اسکوائر پہنچ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ ابھی کافی دن چلے گا, اور اگر مجھے اس میں کوئی بھی تعجب نہیں ہوگا کہ اگر اگلے جمعے کو جب اعلان ہوگا اور وہی لوگ اعلان کریں گے جن کو کہ مبارک نے اپنے ہاتھ سے وہاں بٹھایا تھا, تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ احمد شفیق کو اعلان کر دیں. دیکھیں مصر میں انتخابات کی تزویر یعنی انتخابات کے باطل طریقوں سے کسی کینڈیڈیٹ کو جتانا یہ مصر کی ایک عادت ہے. میں بہت دن تک وہاں رہ چکا ہوں اور آج بھی بہت ہی قریب سے ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں روزانہ تقریباً. میں بہت ذریعے سے معلوم کرتا رہتا ہوں تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ ان کو ہرا دیا جائے. یہی بات کہ محمد مرسی کو 51% ووٹ ملے جو کہ خود وہ کہہ رہے ہیں یہ بات بھی تعجب والی ہے. یعنی ان کو 70-80% ملنا چاہیے تھا لیکن 51% بات ہو رہی ہے. لیکن اس 51% کو بھی اگر الٹ دیا جائے اگلے جمعے کو تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا. اس لیے مصری عوام کے سامنے ایک بڑا لمبا مرحلہ ہے لیکن چونکہ وہ جاگ چکے ہیں, چونکہ وہ خوف سے آزاد ہو چکے ہیں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی طاقت چاہے وہ فوجی کاؤنسل ہو, فوج ہو یا مبارک نظام کے جو بقیہ جو لوگ ہیں وہ ہو, یہ لوگ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائیں گے بلکہ ایک دن آئے گا کہ وہ یقیناً ان سب سے نجات پا لیں گے. اور یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ مصری عوام نے یا اور اس طرح کی جو دوسری عوام ہیں ان کو امام خمینی سے سبق لینا چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے انقلاب کے دوران کسی طرح سے تنازل کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے انکار کر دیا کہ شاہ جو ہے ایک رمزی طریقے سے بھی رہ سکتا ہے. انہوں نے انکار کر دیا کہ شاپور بختیار ایک رمزی طریقے سے رہ سکتا ہے. جب تک مکمل طریقے سے اس نظام کا خاتمہ نہیں ہو گیا, امام مرحوم نے چین کی سانس نہیں لی. یہ سبق ہے دوسرے انقلابیوں کے لیے کہ جب تک مکمل طریقے سے آپ اپنے سچویشن پر قابو نہ پالیں آپ چھوڑیں نہ, اس لیے کہ وہ لوگ بہت ہی بدماش اور بہت ہی چالاک لوگ ہیں اور موقع پاتے ہی آپ کا پاسا پلٹ دیں گے. اس لیے میں اس بات پر پورے یقین رکھتا ہوں کہ یہ ابھی سلسلہ بہت چلے گا, شاید سال دو سال تین سال بھی چلے گا, یہاں تک کہ جو موجودہ طاقتیں جو کہ انقلاب کو ناکام بنانے میں لگی ہوئی ہیں وہ ناکام ہو جائیں گی انشاءاللہ, اور مصری عوام کو واقعتاً فتح ملے گی جو کہ ان کو ملنی چاہیے تھی.
بہت شکریہ ڈاکٹر رضی خان صاحب. جو اس بات کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں خود مصری عوام کی طرف سے اور ہمارے مہمانوں نے بھی کیا کہ عین ممکن ہے کہ احمد شفیق کو فوجی کونسل جو ہے وہ ڈکلیئر کر دے فاتح گنوان سے الیکشن میں, تو جو اس وقت بیداری شعور اور جو جوش و ولولہ اور جذبہ مصری عوام میں پایا جا رہا ہے اپنے انقلاب اور اس کی امنگوں کے تحفظ اور حفاظت کے تعلق سے, جس طرح سے وہ اسکندریہ ہو, قاہرہ ہو اور دیگر جو شہر ہیں اسوان وغیرہ سڑکوں پر نکل کر سڑکوں پر موجود ہیں, تو کیا مصری عوام کے تیور کو دیکھتے ہوئے فوجی کونسل میں اس طرح کی جرات ہوگی کہ اتنی بڑی دھاندلی کر لے وہ؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کے دونوں گیسٹس نے اشارہ کیا کہ ملٹری کونسل جو ہے وہ اپنی وہ پاور پہ جو ہے گرپ مضبوط کر رہی ہے, لیکن ہم اس کو جو ہے ایک وہ براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں, ایک تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی یہ ہے کہ جو ملٹری ہے وہ پچھلے ڈیکیڈز میں جو ہے اسرائیل اور یو ایس کے ساتھ جو ہے بہت کلوز اس کا کوآرڈینیشن اور کوآپریشن رہا ہے, اور جو ملٹری کے اعلیٰ حکام ہیں اور مبارک رجیم کے جو جتنے بھی ابھی ریمیننٹس ہیں انہوں نے جو ہے مڈل ایسٹ میں اسرائیلی اور ویسٹرن انٹرسٹ کو جو ہے وہ واچ کیا ہے. اب آپ دیکھیں اب سب سے بڑی بات جو ہے وہ جو اگر سویلین گورنمنٹ آ جاتی ہے اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے جس میں وہ مسلم برادرہڈ اور جو دوسری پارٹی سے متشکل ہے یا ان کا اگر پریزیڈنٹ مرسی صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو سب سے پہلی جو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جو ہے اس قسم کی کوئی ایسی ٹریٹی نہیں ہے, اس کو جو ہم اس کو ہم کینسل کریں گے. تو یہ جو ہے اس طریقے سے یا اس ٹریٹی کا جو ہے وہ کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے, کیمپ ڈیوڈ کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. اس میں جو ہے جو اگر نئی سویلین گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اس خطے میں جو ہے فلسطین پہ اپنا ڈفرینٹ سٹانس لے گے اور فلسطینی لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے جو ہے اور جو اپنی عوام کے مفادات کو دیکھیں گے وہ ویسٹرن اور یو ایس کے مفادات کو ممکن ہے کسی حد تک اگنور کر دے. تو یہ جو ہے ایک بہت جو آپ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے جس میں جو ہے وہ ایک ایروگنسی ہے یا جس میں یو ایس کا جو ہے وہ نفوذ ہے, تو وہ جو ہے جو یہ جو ایجپٹ کی ملٹری کو جو ہے وہ ایڈ میں جتنے ڈالرز دیے جا رہے ہیں تو اس کے بدلے جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں اسرائیل کا جو ہے اس کو جو ہے ڈیفینڈ کیا جائے. تو بیسیکلی اگر ملٹری جو ہے انتخابات میں فراڈ کرنے کے لیے جو ہے ابھی ریڈی ہے, یا انہوں نے جو الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے اس کو ڈیزالو کر دیا ہے, یا آپ یہ دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹ اگر آئے گا تو اس کے جو اختیارات ہے اس کو نہایت ہی محدود کر کے رکھ دیا ہے, یا جو پارلیمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پینل جو کرنے والی تھی جو کہ 100 ممبر, اب اس کا کوئی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی علائم نہیں ہے کہ وہ کیسے ہوگا یا کیسے تشکیل پائے گا. تو اس سچویشن میں آپ دیکھیں کہ سارا جو ہے بیچ میں یو ایس اور اسرائیل کا جو کردار ہے وہ ایکچولی جو ہے وہ مصری عوام یا ایجپشنز کے انٹرسٹ کے خلاف جا رہا ہے, اور پورے ریجن کے خلاف جا رہا ہے, اسلامک امہ کے خلاف جا رہا ہے, اور یہ کہ دوسرا یہ کہ ڈیموکریسی کے خلاف, جس کی خود ویسٹ جو ہے وہ پرچار اور جو ہے چیمپئن ہونے کا کرتا ہے ان کے. تو اس میں سب سے بڑا جو ہے یعنی ایجپشنز پبلک, ایجپشنز ایلیٹس کی جو ڈیموکریسی کی امید ہے, جو اوپن سوسائٹی کی امید ہے, جہاں ایسی سوسائٹی جو اوپن ہو جس میں ڈیموکریسی ہو, جس میں اسلامک لا ہو, جس میں سب کی آواز سنی جائے, اس کو جو ہے عالمی طاقتیں جو ہے وہ سپریس کر رہی ہیں.
بہت شکریہ آپ کا.
جی
صدر رضا صاحب, آپ دیکھیں کہ ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ مصر اور شام دونوں کی سرحدیں ملتی ہیں, دونوں ہمسائے ممالک ہیں. شام میں سینہ ٹھونکا جا رہا ہے عرب لیگ کی طرف سے کہ وہاں پر اصلاحات ہونی چاہیے, جمہوریت ہونی چاہیے. مغرب اور اس میں سرفہرست امریکہ مسلسل سلامتی کونسل میں قرارداد لانے پر تلے ہوئے ہیں, اور اس وقت وہ سارا غم دنیا کا بھول کر صرف شام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور مصر جہاں عرب لیگ کا ہیڈ کوارٹر ہے, آپ وہاں دیکھیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے, پارلیمنٹ تحلیل کی جا رہی ہے, لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. جس ملک میں عرب لیگ کا ہیڈ کوارٹر ہو وہاں سب کچھ ہو رہا ہے, عرب لیگ کے کان پر جو نہیں رینگ رہی ہے, اور امریکہ جو کہ ایک گہرا حلیف ہے مصر کا, اس کو مصر میں ہونے والی باتوں کا علم نہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پرانی مغرب کے اندرونی تضادات ہیں, بالخصوص امریکہ کے. وہ برما کی آنگ سانگ سوچی کو پرزنر آف کانسنس قرار دیتا ہے اور وہاں پر انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں. وہ عام طور پر اور ملکوں میں بھی مداخلت کرتے ہیں. ایران کے صدارتی انتخابات ہوئے, لمحہ بلمحہ تقریباً ڈیلی بیسس پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس سے بیانات جاری ہوتے تھے کہ ہم عوام کی اس تحریک کے ساتھ ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ وہاں پر انتخابات کو چرانے کی سازش ہو رہی ہے, لیکن ہیومن رائٹس کی کسی اور ملک بالخصوص امریکہ نے اس بارے میں کوئی ایک سرد آہ نہیں نکالی, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی منظوری اور ان کی ٹیکٹیکل اپروول سے ہو رہا ہے, کیونکہ وہ پری ایمپٹ کرنا چاہتے تھے. اب وہ وقت گزر گئے کہ ہم فوجی حملوں کو پریوینٹ کریں گے اور پری ایمپٹ کریں گے, اب تو ہم جمہوریت جو ہماری مرضی کی نہیں ہوگی اس کو بھی ہم پری ایمپٹ کرنا چاہتے ہیں, جیسے ہم نے نائجیریا کی جمہوریت کے ساتھ کیا. مجھے تھوڑا سا پیرلل ایک اور کھینچنے کی اجازت دیجیے. دیکھیں, اگرچہ مصر میں کوئی اس طرح کی براہ راست جیسا کہ ظفر الاسلام خان صاحب دہلی سے فرما رہے تھے, اور وہ بالکل درست فرما رہے تھے کہ جیسے ایران کے انقلاب کو امام خمینی جیسی قیادت میسر تھی, لوگ امام خمینی کے ایک اشارے پر کٹ مرتے تھے, ان کی گائیڈ لائنز آتی تھیں, لوگ ہڑتال کرتے تھے, طالب علم, ریفائنریوں میں کام کرنے والے لوگ, حکومتی اداروں میں کام کرنے والے لوگ, دینی مدرسوں کے طالب علم, سارا ایران ان کی بات پر کہنا مانتا تھا. جب چین کا انقلاب ہوا ہے تو ماؤ زیڈونگ اور ان کی ساتھ کام کرنے والے ان کے رفقائے کار اور لانگ مارچ کے بہت متحرک لوگ تھے جو کہ لوگوں کو ڈائریکشن دیتے تھے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مصر میں اس طرح کی ڈائریکشن نہیں ہے. مصر میں اگر اخوان المسلمین ہے تو وہ حکومت پانے کے لیے اتنی زیادہ کمپرومائز پہ آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو بھی نہیں چھیڑیں گے. یعنی اس لیول تک وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہر قیمت پر حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور قربانی دینے اور حقیقی جمہوریت کے لیے جدوجہد پر وہ کمپرومائز کرتے کرتے اب اس لیول پر آ گئے ہیں کہ کل کو اگر احمد شفیق کا اعلان بحثیت صدر مصر ہو جائے تو کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ وہ جو حسن مبارک کے ہاتھ کے چنے ہوئے ججز تھے, انہوں نے ہی تو احمد شفیق کو ان انتخابات میں کھڑا ہونے کی اجازت دی تھی, اور انہوں نے کھڑا ہو کے شکست پانے کی نہیں بلکہ انہوں نے اس کو کھڑا ہو کے کل کے مصر کی قیادت سنبھالنے کی اجازت دی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مصر کا انقلاب چرایا جا چکا ہے. مصر میں بھرپور اور ایک نقطے پر متحد کرنے والی قیادت موجود نہیں ہے، اور مغرب نے اور بالخصوص وہاں کی آرمی نے پینٹاگون کے کہنے پر اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا ہے، اور مصر جو کہ مستقبل کے عرب سپرنگ کا لیڈر ثابت ہو سکتا تھا، وہاں نا امیدی اور عدم جمہوریت کا بیج بو کر اور فوج کے پنجے مزید مضبوط کر کے وہ دوسری عرب دنیا کو عوامی غیظ و غضب سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری باتوں کے باوجود مغرب اور امریکہ اسرائیل کی حمایت میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ریجیمز اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹاپ گیپس کے ذریعے عوام کے غم و غصے اور عوام میں جمہوریت، آزادی اور استقلال کی مہم کو نہیں روک سکتے۔
شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے دلی اسٹوڈیو میں ظفر حسین خان صاحب، کہ اگر مصر کا یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے امریکی اور اسرائیلی مقاصد کے تحت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور احمد شفیق مسند اقتدار پر آ جاتے ہیں، تو جو علاقے میں دیگر ملکوں میں جو تحریکیں چل رہی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اور پلٹ کے اگر میں یہی پوچھنا چاہوں کہ اگر محمد مرسی مسند اقتدار پر آ جاتے ہیں اور عوامی امنگوں کے مطابق حکومت تشکیل دیتے ہیں، تو پھر علاقے کا سیاسی منظرنامہ اور اس کا مستقبل آپ کیسا پا رہے ہیں؟
دیکھیے، ابھی جو مصر میں ہو رہا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سب امریکہ اور اسرائیل کی مرضی سے ہو رہا ہے، بلکہ اگر کل یہ معلوم ہو کہ امریکہ اور اسرائیل کی ٹیمیں وہاں قاہرہ میں موجود ہیں، وہ پلاننگ کر رہی ہیں اور یہ سب کروا رہی ہیں، تب بھی مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ چاہتے نہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعتاً اور حقیقی انقلاب عالم عرب میں آئے اور اتنے بڑے ملک میں آئے جس کا اثر کہ پورے عالم عرب میں پڑتا ہے، اس لیے یقیناً وہ اس کو ناکام بنانا چاہیں گے۔ اور آپ نے پوچھا کہ محمد مرسی اگر کل آتے ہیں تو وہ کیا کر پائیں گے، میں سمجھتا ہوں محمد مرسی بھی بہت کافی حد تک لڑیں گے، اس لیے کہ ان کے اختیارات اس فوجی مجلس نے چھین لیے ہیں، فوجی مجلس نے اپنے آپ کو ایک بالاتر سلطہ اور ایک اتھارٹی بنا لیا ہے جس میں اس کے اپنے اعمال اور خود فوج کے جو مسائلے ہیں اور فوج کے جو کام ہیں ان کو اس نے بالاتر کر دیا ہے، پارلیمنٹ بھی اس کے بارے میں کوشچن نہیں کر سکتی ہے، اس لیے محمد مرسی اگر آئے، اور شاید یہ نہ ہوگا، شاید ہی میں کہہ رہا ہوں نہ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں ان کے سامنے بھی بہت بڑا اسٹرگل ہوگا اور مصری عوام کے سامنے بھی بہت بڑا اسٹرگل ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو، عوام کی بالادستی کو اور مصر میں اسرائیل کی جو لابی ہے اس کو ناکام بنانے، امریکہ کی جو لابی اس کو ناکام بنانے میں میں سمجھتا ہوں ان کو کافی وقت لگے گا، اور چونکہ اس وقت بالفعل فوجی کاؤنسل نے وہ اختیارات چھین لیے ہیں پارلیمنٹ سے، بلکہ پارلیمنٹ کو ہی ختم کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ چیلنج کافی بڑا ہو چکا ہے اور یہ آسانی سے یہ مارکہ سر نہیں ہوگا، لیکن چونکہ مصری عوام زندہ ہے، مصری عوام سڑک پر ہے، مصری عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہم خوف سے آزاد ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے اس بات پر کہنے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ فتح عوام کی ہی ہوگی، اس لیے کہ جس طرف 3-4 ملین لوگ سڑک پر آنے کو تیار ہوں ان کے سامنے کوئی بھی توپ اور کوئی بھی بندوق جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب، آپ دیکھیں کہ کچھ دستاویزات اس طرح سے منظر عام پر آئی ہیں جس میں اسرائیل نے احمد شفیق سے یہ کہا ہے کہ اگر تم کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی پاسداری کرنے کا وعدہ کرو، صحرائے سینا میں ہمارے مفادات کے تحفظ کا وعدہ کرو، اس کے علاوہ بیت المقدس کو ہمارا یعنی اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرو، تو ہم تمہیں انتخابات میں جتوا دیں گے، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اعلان میں تاخیر ہو رہی ہے یہ امریکہ، اسرائیل اور احمد شفیق اور فوجی کونسل کے درمیان کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، اور کیا کچھ لو اور کچھ دو کی بات ہو رہی ہے؟
پہلی بات تو یہ کہ بہت ساری سیکرٹ ڈیلنگز جو ہے وہ ملٹری اور جو اسرائیل اور یو ایس جو ہے اس کے درمیان کافی عرصے سے یہ جو ہے وہ چل رہی ہیں کہ اس مشکل سچویشن میں اسرائیلی مفادات کو کیسے ڈیفینڈ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جو یو ایس ہے وہ مسلسل یہ ملٹری سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اگر میری ایڈ آپ کی طرف جائے گی تو آپ کو کیمپ ڈیوڈ اور جو سو کارڈ پیس ٹریٹی ہے اس کی جو ہے وہ آپ کو اس کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا۔ پھر یہ ہے کہ جو ایجپٹ کی سے جو گیس کا مسئلہ ہے جو اسرائیل کو جا رہا ہے، اور جو اسرائیل جو ہے وہ ایجپٹ عوام کے سورسز کو اور جو ہے وہ پلنڈر کر رہا ہے اور بہت معمولی قیمت پہ خرید رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اگر سیویلین گورنمنٹ آتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ فلسطین کی پالیسی جو اختیار کریں گے وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہوگی جو ایجپٹ پچھلے 40 سال سے جو ہے وہ اس پہ عمل پیرا رہا ہے. تو اب اس سچویشن میں یا ان عشروں میں رہا ہے اس پہ, تو اب اس سچویشن میں ظاہری سی بات ہے کہ جو انٹرنیشنل کانسپائریسی ہے, جو انٹرنیشنل پلاٹس ہیں, ہم یہ سمجھے کہ یو ایس لیڈ پلاٹس اسرائیلی جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں, تو یہ تو سیکرٹ ڈیلنگز جو ہیں وہ تو یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے. تو لیکن اب سچویشن یہ ہوگی کہ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے اور ملٹری کونسل فراڈ کرتی ہے اور احمد شفیق کو ایز اے پریزیڈینشیل رن آف کا ونر جو ہے وہ اناؤنس کرتی ہے, تو ایجپٹ جو ہے وہ ملٹری کے لیے ایجپٹ کو رن کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اور اس سلسلے میں چونکہ عوام جو ہے وہ بیدار ہو چکے ہیں اور ایک اویکننگ آ چکی ہے اور ایک آلریڈی جو ریولیوشن ہے وہ برقرار ہو چکا ہے. یہ جتنے بھی پچھلے دنوں میں فیصلے ہوئے, جیسے خود مبارک کا جو اتنا جو ہے وہ نرم فیصلہ جوڈیشری نے سنایا, پارلیمنٹ ڈیزالو ہوئی, یا جو انتخابات میں جو ہے ابھی فراڈ کے چانسز ہیں, یہ ایک مرحلے پر جو ہے ان سب کی جو پرائس ہے یہ خود ملٹری کو جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی کہ وہ کیسے اپنی عوام کے مفادات کو اگنور کرتے ہوئے, اپنی کنٹری کو اگنور کرتے ہوئے, اس خطے کو مڈل جو ہے یعنی جو مسلم کمیونٹی کے مفادات ہیں اس کو اگنور کرتے ہوئے کیسے جو ہے وہ اسرائیل کو جو ہے وہ فالو کرے گی. اس میں یہ تو ہے کہ خود ملٹری کے اندر بھی جو ہائی رینکس ہیں وہاں تک جو ہے ممکن ہے اسرائیلی حمایت جو ہے پائی جائے. خود ملٹری کے اندر بھی اختلاف ہے چونکہ نارمل جو یا یعنی ملٹری کا جو آپ سمجھے کہ مڈل رینک ہے یا لوئر مڈل ہے, تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ عوام سے ہی ہے. تو اس لیے جو ہے اس سچویشن کو جو ہے خود نہ یو ایس نہ اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اور خصوصاً ایجپٹ میں کبھی بھی ڈیموکریسی کو, کبھی بھی اسلامک لاز کو, کبھی بھی جو ہے وہ عوام کی امنگوں کو کرش کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے.
جی صدر صاحب, آپ نے یقیناً بیان سنا ہوگا اور نظروں سے اخبارات میں گزرا ہوگا کہ ابھی کل ہی کی بات ہے, مصر کی جو نوجوانوں کی انقلابی تنظیم کا اتحاد ہے, تنظیموں کا اتحاد ہے 6 اپریل مومنٹ, اس نے کہا کہ اگر یہی صورتحال جاری رہتی ہے اور انقلاب کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی اور احمد شفیق کو خاص طور پر اس نام سے کہا گیا کہ اس کو انتخابات میں کامیاب بنانے کی کوشش گئی کہ تو پورے ملک میں خونی انقلاب آ جائے گا اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے عزم اور حوصلے کے ساتھ جو اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں وہ ثابت بھی کیا ہے مصر کے نوجوانوں نے, تو اس کے باوجود بھی فوجی کونسل کوئی اتنا بڑا مثلا اقدام کرنے کے لیے تیار ہوگی؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ فوجوں سے کسی بھی طرح کی ایڈونچرزم کی توقع کر سکتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں میں سوچنے سمجھنے کی نہیں بلکہ کرنے کی, اور وہ ان کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں اور ان کا عقل کمزور ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک فوجی ڈکٹیٹر نے پاکستان کے منتخب وزیراعظم کا نہ صرف تختہ الٹا بلکہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا. ایک اور ڈکٹیٹر نے جو کہ فوجی تھا پاکستان کے وزیراعظم کو ذلہ تامیز طریقے پر قید میں رکھا اور پھر اس کو سعودی عرب جلا وطن کر دیا. آپ نے دیکھا کہ فوج کس طرح تحریک پاکستان کے سرگرم سیاستدانوں کو پاکستان میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ سیاست سے باہر کر دیا بلکہ ایوب خان کے بوٹ چاٹنے پر مجبور کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ امریکہ کی حمایت یافتہ فوجیں کسی بھی جمہوری حکومت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں, اور جیسا کہ جعفر رضی خان ارشاد فرما رہے تھے اور وہ بالکل درست ان کا تجزیہ ہے کہ ایک خونی انقلاب نوجوان چاہے کتنا ہی کوشش کریں گے تو وہاں کی صورتحال, کیونکہ ایک طرف ہیں نوجوان انقلابی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ احمد شفیق نہ آئے بلکہ عوام کی حقوقی جو جمہوریت کے مطابق ہے وہ آئے, اور ایک طرف فوج ہے جو کہ فیصلہ کیے بیٹھی ہے کہ ہم نے ان الیکشنز کو چرانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دو صورت میں وہاں پر ایک خونی انقلاب کا خدشہ ہے اور مجھے چاپ سنائی دے رہی ہے, اور اگر یہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ نوجوان نکلتے ہیں اور مصر کے عوام نکلتے ہیں اور فوج کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے, تو دو صورتحال ہیں, ایک تو فوج کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ ہوگا اور فوج کے جو حمایت یافتہ احمد شفیق کے لوگ ہیں وہ بھی اخوان المسلمین اور ان لوگوں سے لڑیں گے، اور ایک جو ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوگی، ویسٹ اس کو خانہ جنگی کا خطرہ کہہ کے فوج کو ایک لمبے عرصے کے لیے مارشاء اللہ لگانے کا موقع مل جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس ان تجزیوں کے بعد یہ بات زیادہ قریب نظر آتی ہے کہ نہ تو محمد مرسی آئیں گے نہ احمد شفیق آئیں گے، بلکہ خانہ جنگی کا بہانہ کر کے لمبے عرصے کے لیے کہ فوج آئے گی اور یہ مصر کو بہت زیادہ تباہی کے کنارے پر کھڑا کر دے گی، کیونکہ عوام فوج کے مسلسل 50 سال کے اقتدار سے تنگ آ چکے ہیں، عوام آزادی چاہتے ہیں جبکہ فوج وہ آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جو سٹیبلٹی کا اور استحکام کا ایک جزیرہ تھا جس کو مصر کہتے تھے، وہ مجھے اب ڈس انٹیگریٹ ہوتا اور وہاں عوام اور فوج اور طاقتوں اور مستضعفین کے درمیان ایک بڑی مجھے آویزش نظر آ رہی ہے، اور مجھے مصر میں ایک بہت بڑا قیاس اور ایک بہت بڑی بے چینی اور ایک بہت بڑا بحران دستک دیتا نظر آ رہا ہے۔
ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، آپ صفدر رضا صاحب کے خدشات سے کس حد تک متفق ہیں؟
میں رضا صاحب کے خیالات سے بالکل متفق ہوں اور یقیناً ایسا ہی ہونے والا ہے میں سمجھتا ہوں، اور ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ مصر میں 3 دن پہلے اس کو احکام عرفیہ کہتے ہیں یعنی ماشاء اللہ کا اعلان ہو چکا ہے، جو اس وقت فوجی کاؤنسل ہے اس نے ماشاء اللہ کا اعلان کر دیا، یعنی جو ایمرجنسی تقریباً 50 سال کے بعد ختم کی گئی تھی اس کو اس مجلس نے دوبارہ 1 سال کے بعد نافذ کر دیا ہے، تو حالات وہاں کے بہت ہی خراب ہیں، اور فوج جو ہے چونکہ 50 سال بلکہ اس سے زیادہ سے وہاں پر مزے لوٹ رہی ہے اور تقریباً زندگی کے ہر شعبے کے اندر داخل ہو چکی ہے، وہ بڑی آسانی سے قبول نہیں کرے گی کہ کوئی واقعتاً طاقتور صدر پیدا ہو، کوئی واقعتاً پارلیمنٹ پیدا ہو جو کہ اس کو چیلنج کر سکے، اس لیے یہ بہت ہی بڑا ایک چیلنج جو ہے وہ عوام کے سامنے ہے، اور خانہ جنگی والی صورتحال آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا ہوگا، لیکن چونکہ عوام زندہ ہو چکے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ مصر میں عوام کہتے تھے کہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم اتنے کمزور ہیں کہ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن اب انہوں نے اور بار بار انہوں نے ان کے منہ سے نکلا ہے کہ ہم نے خوف پر غلبہ پا لیا ہے، خوف ہمارے اندر اب نہیں ہے، اس لیے اس صورتحال میں چاہے خانہ جنگی پیدا ہو چاہے فوجی لوگ شروع شروع میں بندوقیں بھی استعمال کریں لیکن وہ آخر میں ناکام ہوں گے، اس لیے کہ جب سارے کی ساری قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، ایک علی زیادہ آپ کے جعفر علی خان صاحب نے فرمائی تھی وہ بہت ہی درست ہے کہ فوج کے نیچے کے حصے میں جو عوام و عوام کا حصہ ہے جو کہ گاؤں سے اور جو کہ چھوٹے چھوٹے شہروں سے آتا ہے، وہ لوگ پوری طرح سے انقلاب کے ساتھ ہیں اور وہ لوگ کبھی بھی جو بڑے افسر ہیں ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، یقیناً گولی تو انہی کو چلانی پڑتی ہے، اور وہ ایک مرحلہ آئے گا جیسا کہ تہران میں آیا تھا کہ وہ گولی چلانے سے انکار کر دیں گے، اور جب وہ انکار کر دیں گے تو فوجی افسروں کے سامنے سرنڈر کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ صورتحال پیدا ہوگی جو کہ آج ترکی میں پیدا ہو چکی ہے کہ فوج نے بڑے حد زمانے تک سیاستدانوں پر اور سیاسی جو زندگی تھی اس پر قبضہ رکھا، اور جب چاہا حکومتوں کو بدلا، جب چاہا انتخابات کو کل عدم کیا، تو وہ صورتحال مصر میں بھی آئے گی اور فوج کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اب وہ زمانہ گیا، اب ہمارے جو تقریباً 40-50 سال تقریباً گزر گئے ان کو پوری طرح سے مستحکم طریقے سے مصر پر قبضہ کیے ہوئے، تو وہ اس کا بھی خاتمہ ہونا ہے، اور ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عوام اور جس میں پارلیمنٹ اور جس میں منتخب صدر اس کی چلے گی اور ان لوگوں کی نہیں چلے گی، ابھی اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے پارلیمنٹ کو جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھی یعنی انور سادات کے زمانے میں اور اس سے پہلے پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی، اس کو ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ کہا کرتے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی برقرار رہے، لیکن ویسا نہیں ہے، اور یہ پارلیمنٹ جس کو انہوں نے ختم کیا ہے اس نے اتفاق رائے سے جو اسرائیل کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو ختم کر دیا ہے، اس نے وہاں کی ایمبیسی اسرائیلی ایمبیسی آج بند کر دی ہے، آج اسرائیلی ایمبیسی مصر میں نہیں ہے، صرف امبیسڈر ہے جو غالباً کسی ہوٹل میں رہتا ہے، اس کو کوئی بھی آدمی کرائے پر مکان دینے کو بھی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے اور وہ جو گھڑی کی سوئی ہے اس کو دوبارہ واپس نہیں لیا سکتا۔
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسرائیلی حکام کے بار بار بیانات آ رہے ہیں، جب مصر میں انقلاب آ رہا تھا اس وقت بھی، اور اب جب شام کی صورتحال ہے، تو مصر میں تو اس تناظر میں کہتے تھے کہ اگر مصر میں انقلاب آ گیا تو ہم کہیں کے بھی نہ رہے، اور شام کے تناظر میں یہ کہتے ہیں کہ اگر بشار اسد کی حکومت کا خاتمہ نہ ہوا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، تو ادھر بشار اسد کی حکومت کا خاتمہ بھی نہیں ہو رہا، چونکہ عوام بہرحال بشار حکومت کے ساتھ ہیں اور بشار اسد نے اصلاحات کا اعلان کر رکھا ہے، اور یہاں انقلاب اور انقلاب کو آگے بڑھانے کے لیے پوری قوم متفق، پرعزم اور جوش و ولولے سے سرشار نظر آتی ہے، یہاں انقلاب کامیاب ہو گیا اور وہاں بشار اسد کی حکومت بھی رہ گئی، تو اسرائیل کا مستقبل کہاں دیکھ رہے ہیں؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ چونکہ بشار اسد جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ فرنٹ پہ ہے، جو فرنٹ وار ہے یعنی وہاں پہ ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ یو ایس اسرائیل اور جو عرب ریجنل رجیمز ہیں، جو ان کے پپٹس ہیں، انہوں نے جو ہے اس کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ یعنی فال کرنے کی، اوور تھرو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، چونکہ اس کے ساتھ جو ہے میجارٹی آف سیرینز جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اور وہ جو اسرائیل کی اکیوپیشن پالیسی کے خلاف ہے، اور اسرائیل نے جو تو اس سچویشن میں وہاں پہ جو ہے اسے کامیابی جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور مصر میں بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ ملٹری، جس طرح آپ کے مہمانوں نے اشارہ کیا، اگر ملٹری جو ہے پولیٹیکل وزڈم سے کامیاب نہیں لیتی، کام نہیں لیتی، اور ایک پولیٹیکل ٹرموائل اور کیاس کی سچویشن ہوتی ہے، اور اس کنٹری کو جو ہے رن کرنا ملٹری کے لیے آسان نہیں ہوگا، یعنی عوام کی امنگوں کے خلاف جو ہے ملٹری یو ایس اور اسرائیلی انٹرسٹ کو اب مصر میں واچ نہیں کر پائے گی، اور شام میں بھی ان کی جو سازشیں اور کانسپائریسیز اور پلاٹس سے جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں، تو آپ اگر اس کو جو ہے وہ ایک اس تناظر میں دیکھیں تو ریجن میں یو ایس اور اسرائیلی انٹرسٹ جو ہے وہ اب خطرے میں ہیں، یعنی جو اسرائیل کا جو ویری بیسک ایگزسٹنس ہے اور جو اس کی رجیم کی اپارتھائڈ نیچر ہے، وہ جو ہے اس کو اب اس ریجن میں جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے جو ہارش پالیسیز ہے، جس طرح اس میں مڈل ایسٹ میں اس کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، یہ مسلم ورلڈ میں، اب یورپ میں بھی جو ہے خود امریکن سسٹم جو ہے ان کے عوام جو ہے وہ پرو اسرائیلی ہونے کی وجہ سے یو ایس کی حکومت جو ہے خود عوام کی امنگوں کو جو ہے وہ اگنور کر رہی ہے، تو ایون یہ بیداری کی لہر جو ہے یورپ تک جا چکی ہے کہ آپ جو ہے جو بیسک رائٹس ہے، جو بیسک پرنسپل ہے جسے ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، جس کا نعرہ آپ نے، جس کا سلوگن آپ نے خود دیا، جس کو ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، اس کی آپ اپنے ملکوں میں اور مڈل ایسٹ میں جو ہے وائیولیٹ کر رہے ہیں، صرف جو ہے اسرائیلی اینٹیٹی اور اسرائیلی رجیم کو برقرار رکھنے کے لیے، اور ایسی رجیم جو کہ جو ہے ایک کلنگ مشین ہے، جو کہ فلسطینینز کو کل کر رہی ہے، مسلسل بچوں کو، سویلینز کو، اور اس ریجن کی جو ہے وہ پورے ریجن کو جو ہے وہ اکیوپیشن کی پالیسی پہ عمل درآمد ہے، اس پہ ہے، تو اب خود یو ایس کو جو ہے انٹرنل بھی چیلنجز ہے اسرائیل کی طرف داری میں، اور جو اس نے جو ہے ریجنل پپٹس بٹھا رکھے تھے ان کو بھی جو ہے وہ ہینڈل کرنے میں، یا ان کو جو ہے سپورٹ سے آگے جو ہے وہ پپٹس بھی کامیاب نہیں ہو رہے، چونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ خود سعودی عوام بھی جو ہے وہ وہاں پہ بھی ایک ایسا جو ہے لہر ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ یہ جو رولنگ مونارکی ہے، یہ یو ایس کے پپٹس ہیں یا ان کی بٹھائی ہوئی رجیمز ہیں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصر میں آلریڈی یہ انقلاب آ چکا ہے، بحرین میں بھی جو ہے وہ ایک اینٹائی مونارکی موومنٹ جاری ہے، تو یہ ساری اس انڈیکیشنز ہیں کہ جو یو ایس کی پالیسیز تھی کہ مائنارٹی رجیمز کے ذریعے جو ہے اپنے جو ویسٹرن اور اسرائیلی انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کیا جائے، اس کو جو ہے وہ اس ریجن میں بھی خطرے میں ہے، اور خود ویسٹرن جو عوام ہے ان کا شعور بھی جو ہے وہ اپنی حکومت سے یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ کی پالیسیز جو ہے وہ رانگ تھی۔
جی بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائیے، انتہائی گراں قدر تجزیہ تھے، ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب دہلی سے، صفدر رضا صاحب اسلام آباد سے، اور جعفر عزیز خان صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں، اور جو بات سامنے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اتنی آسانی سے علاقے میں اپنے مفادات کو ہاتھ سے جاتا نہیں دیکھیں گے, اور جیسے بھی ہوگا وہ کوشش کریں گے کہ عوامی امنگوں کو مصر میں خاص طور پر کچلا جائے, ان کے انقلاب کو ناکام بنا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ جب عوامی قوت سڑکوں پر نکل آئے تو اس کا مقابلہ کوئی بھی قوت نہیں کر سکتی. یہ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے.